أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد خدا تعالیٰ کے اسماء کا مضمون جاری ہے اور اس تعلق میں جب کوئی خاص موقع کسی خصوصی نصیحت کا آتا ہے تو اس کا بھی ذکر کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان دونوں مضمونوں کا آپس میں یہ رابطہ قائم رہے. آج جو بعض ممالک کے اہم اجلاسات ہو رہے ہیں ان میں سب سے پہلے بنگلہ دیش ہے جس کی آج 9 جون کو مجلس شورا منعقد ہوگی اور 3 دن جاری رہے گی. دوسری جماعت احمدیہ یوگنڈا ہے جن کا سالانہ جلسہ بھی ہے اور مجلس شورا بھی, یہ بھی اسی طرح 9 جون کو شروع ہو کر 11 جون تک یہ جلسات اور جلسے جاری رہیں گے. ان دونوں جماعتوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس جلسے پر ان کو براہ راست مخاطب کیا جائے تاکہ وہ عالمی مواصلاتی رابطے کے ذریعے مجھے اپنے ساتھ شامل کر سکیں اور میں ان کے ساتھ شامل ہو سکوں. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں خدا تعالیٰ کی صفت غنی اور حمید کا ذکر ملتا ہے, اور جہاں جہاں بھی لفظ غنی کا ذکر آیا ہے وہاں 2 طرح سے انسان کو اس کی خاص بعض مہلک حالتوں سے متنبع کرنے کے لیے آیا ہے. 2 طرح سے ہیں وہ, اول خدا تعالیٰ سے منہ موڑ لیں قومیں اور اعراض کریں اور اس کے پیغام کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیں. ایسے موقعوں پر ذکر کر کے بھی خدا تعالیٰ نے اپنے غنی ہونے کا ذکر فرمایا ہے, اور جہاں مالی اعانت سے ہاتھ کھینچ لیں یا خدا تعالیٰ کے حضور مال پیش کرتے وقت گندا اور بوسیدہ مال دے دیں جو ان کے کسی کام کا نہ ہو اور اچھا اور پاکیزہ مال اپنے لیے رکھ لیں, اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غنی کا خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے. اور خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے جوڑوں کا جو استعمال ہے قرآن کریم میں وہ بہت ممید ہوتا ہے. مختلف موقع اور محل کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی ایک صفت کے ساتھ ایک دوسری صفت کو بیان فرما دیتا ہے جس کے نتیجے میں بعض غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور بعض مزید مثبت مضامین نظر کے سامنے ابھرتے ہیں. اس مختصر تمہید کے ساتھ اب میں اس آیت کریمہ کا ذکر کرتا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو, ومما اخرجنا لکم من الارض, اور جو ہم نے دراصل زمین سے تمہارے لیے نکالی ہیں. تو یہاں یہ نہیں فرمایا براہ راست کہ جو چیزیں ہم تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کرتے ہیں ان میں سے, بلکہ ان کے کمانے کا ذکر کر کے پھر یہ یاد دلایا कि जो कुछ तुम कमाते हो वो दरअसल हम ही पैदा करते हैं, और अव्वल तौर पर ये हमारी ही अता है, इस बात को न भूलना। और कसब तुम कह के उनकी कमाई का जिक्र करके उससे जो ये फरमाया गया उसमें से खर्च करो, तो उसकी आगे हिकमत है जो अगले इस आयत के अगले हिस्से से खुल जाती है। फरमाया या अय्युहल लज़ीन आमनू अनफिकू मिन तय्यिबात मा कसबतुम, जो तुम कुछ कमाते हो वो तमाम तर तय्यिबात पर मुश्तमिल नहीं होता बसा औक़ात, उसमें बाज़ दफ़ा तुम्हारी नापाक चीज़ें भी पैदा हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, और बाज़ चीज़ें कमाने के बाद फिर गंदी हो जाती हैं। तो जो कुछ भी तुम कमाते हो उसमें से पाक चीज़ें खुदा की राह में खर्च किया करो। वा मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, अब वाव डालकर कसब तुम के अंदर जो कसीफ पहलू था उससे अगले मज़मून को अलग कर दिया है। ये नहीं फरमाया कि मिम्मा, बल्कि फरमाया वा मिम्मा अखरजना, जो कुछ हम ज़मीन में से तुम्हारे लिए निकालते हैं उसमें से खर्च किया करो। खुदा तुम्हारे लिए ज़मीन से पाक चीज़ें ही उगाता है और पाक चीज़ें ही तुम्हारे लिए पैदा फरमाता है। वला तयम्मुल खबीसा मिन्हु, या यूं पढ़ेंगे वला तयम्मुल खबीसा मिन्हु तुनफिकूना, और खबीस नाकारा गंदी चीज़ें खुदा की राह में पेश करने का की नीयत ही ना बांधो, इरादा भी ना करो, सोचो भी ना उसका। यहाँ वला तुनफिकू नहीं फरमाया, वला तयम्ममू, तयम्ममू का मतलब होता है नीयत बांधना, इरादा बांधना, एक फैसला करना किसी ख़ास गरज से। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी नीयत ही में दाखिल ना हो ये बात, इशारातन भी तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि अल्लाह की राह में नापाक चीज़ें पेश करो। खसूसियत से फरमाया वलस्तुम बे आखिजी है, जबकि तुम्हारा अपना ये हाल है कि गंद भी कमाते हो, गंद खाते भी हो, सब कुछ कर लेते हो, मगर बाद ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो तुम्हें दी जाएं तो सवाए इसके कि तुम्हारी नज़रें शर्म से झुक चुकी हों, झुक गई हों और तुम आँख उठा कर ना देख सको, उन चीज़ों को कबूल नहीं करते। और अगर चाहते हो कबूल करना तो छुप कर कबूल करना चाहते हो। नज़र झुकाने का मज़मून छुपने के मज़मून से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखता है। जब इंसान ख़तरात से आंखें बंद कर लेता है तो देखना नहीं चाहता उस चीज़ को, ना किसी को दिखाना चाहता है, तो जिससे तुम खुद छुपते हो अपनी नज़रों से शर्मा जाते हो। कहाँ पसंद करोगे कि लोगों के सामने वो चीज़ें तुम्हें दी जाएँ जिनको कबूल करने ही तुम्हारे लिए एक तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स के लिए दूभर है और बहुत मुश्किल काम है। वालमु अन्नल्लाह गनीयुन हमीद, और खूब अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह गनी है। गनी के दोनों माने हैं, अल्लाह को अमवाल की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अमवाल और दौलत का हर चीज़ का मालिक वो है, इसलिए अमारत का अगर कोई तसव्वुर है तो अल्लाह ताला के साथ ही बांधा जा सकता है। उसके मुकाबले पर ये तसव्वुर किसी इंसान पर अगर इतलाक पाएगा तो बहुत नाक़िस हालत में पाएगा। असल गनी तो अल्लाह है जो पैदा करता है, पैदा कर सकता है, हर चीज़ उसी की है। फिर साथ फरमाया गनी इन मानों में कि जिसका सब कुछ हो बेपरवाह भी होता है, उसको अगर कुछ पेश किया जाए, अगर बेहतरीन भी पेश किया जाए तो तब भी उसको ज़रूरत नहीं क्योंकि वो खुद मालिक है, इसलिए अगर करता है कबूल तो तुम्हारी खातिर करता है। तो उसको क्या मुसीबत पड़ी है कि वो गंदी चीज़ें भी कबूल करे तुमसे जबकि अच्छी का भी मोहताज नहीं। तो इससे गना का दूसरा माना उभरता है कि उसको वो मुस्तगनी है, उसको कोई भी परवाह नहीं है कि वो किसी से कुछ हिस्सा ले या मांगे या उसका मोहताज हो, वो किसी से मांगने का मोहताज नहीं। और वो हमीद है, और हमीद होना बताता है कि वो अगर लेगा तो वही लेगा जिससे उसकी हम जाहिर होती हो, जिससे उसकी अजमत और मर्तबा और खसूसियत से उसकी हम्द का मर्तबा रोशन होता हो। और कोई शख्स जो ऐसी चीज़ कबूल करता है जो किसी पहलू से भी नाकिस है, वो हमीद नहीं रहता, क्योंकि पता चलता है कि कमज़ोर चीज़ को, नाकिस चीज़ को समझने देखने के बावजूद अगर उसने लिया है तो ज़रूर मोहताजी बहुत बहुत किसी हद तक पहुंच चुकी है, ऐसी हद तक पहुंच चुकी है कि उसके बगैर उसके लिए चारा नहीं था कि इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान कर देता। ये मोहताजी अगर इंसान में खाने पीने के मामले में एक हद से तजावुज़ कर जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक सूअर भी खा लिया करो जान बचाने की खातिर। इसलिए नापाक चीज़ भी जान बचाने की खातिर इस्तेमाल हो सकती है जब एहतियाज बढ़ जाए। तो अल्लाह को क्या एहतियाज है, और जिसको एहतियाज हो वो हमीद नहीं होता। बस हर इंसान चूँकि मोहताज है इसलिए बज़ात खुद हमीद नहीं है। हमीद खुदा से ताल्लुक़ जोड़कर उन सिफात से कुछ हिस्सा पाए तो हमीद हो सकता है, मगर जुज़वी तौर पर खुदा की हम्द के साए के नीचे। और हमीद बनने के लिए हम्द करनी पड़ेगी, जितनी वो खुदा की हम्द करेगा उतना ही उसके अंदर हमीद होने की सलाहियत बढ़ती चली जाएगी। और अगर वो खुदा के मामले में ये एहतियात करे कि हमेशा अपनी अच्छी और पाक चीज़ पेश करे, ऐसी चीज़ जो कबूल करते वक्त उसका दिल खुद खुशी महसूस करता हो, तो इसके नतीजे में खुदा के गनी होने का मुस्तगनी वाला मज़मून नहीं बल्कि दौलतमंद होने वाला मज़मून उसके हक़ में रोशन होगा। और इसके नतीजे में अल्लाह ताला उसको भी अपनी हम्द में से हिस्सा देगा। तो इस मज़मून में मुस्बित पहलू भी हैं और मनफी पहलू भी हैं, इंसान के इख्तियार में है, चाहे तो वो मुस्बित पहलू इख्तियार कर ले चाहे तो मनफी पहलू इख्तियार कर ले। अभी चंद दिन हुए एक अहमदी दोस्त का ख़त आया कि एक दोस्त थे, पहले उनका रवैया जमात के ख़िलाफ़ बड़ा मुतशद्दिदाना और मुखालिफाना था, मगर साहिब फ़हम, तालीम याफ्ता, रोशन दिमाग। तो उनको एक दफ़ा मैंने इसरार से दावत देकर आपके खुतबे पे बुलाया, और वो खुतबा गालबन यही सिफात बारी ताला का था। खुतबा सुनने के बाद उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा शुक्र है कि तूने मुझे वो दिखा दिया जिसके बरक्स मैं सुना करता था, और अब मुझे सुने सुनाए का एतबार नहीं रहा, आंखों देखे का एतबार हो गया है, और जो चीज़ सुनी है अब वो उससे बिल्कुल बरक्स है जो मैं पहले सुना करता था, इसलिए मुझे दिलचस्पी पैदा हो गई है और जो बातें बयान की गई हैं उनसे मुझे इत्तेफाक़ है, लेकिन मेरे बाद सवालात हैं, वो सवालात भिजवा दें ताकि वो किसी वक्त उनका जवाब दें, तो मैं फिर उन सवालात से अपनी तिश्नगी दूर कर उनके जवाब से अपनी तिश्नगी दूर कर सकूँ। इस मज़मून का एक ख़त था तफसीली, मगर अफसोस के जो तारीख़ उन्होंने दी थी उस तारीख़ के बाद मुझे ख़त मिला है कि उस तारीख़ को खसूसियत से वो हमारी मेरी से सवाल जवाब में मेरे जवाब सुनने के लिए आएंगे। लेकिन खुतबात तो हर जगह रिकॉर्ड भी होते हैं, अगर ये खुतबा उन तक पहुँचे जिन दोस्त ने मुझे ख़त लिखा था तो उसका जमात से रिकॉर्ड लेकर उनको इसमें शामिल कर लें। उनका सवाल यह था कि सिफात बारी ताला के इल्म की ज़रूरत क्या है हमें। अस्माए बारी ताला एक मज़मून है, हम जानते हैं अल्लाह ताला हर पहलू से काबिल तारीफ़ है, उसकी बात सिफात हसना है, अगर हम उनको ना मालूम करें तो हमारा क्या नुकसान है। इसका तफसीली जवाब तो यहाँ देने का वक्त नहीं, मैं मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ कि सिफात बारी ताला कि इल्म के बग़ैर इंसान तरक्की कर ही नहीं सकता। किसी पहलू से भी इंसान रूहानी इर्तिकाई सफ़र तय नहीं कर सकता जब तक सिफात बारी ताला से वो वाकिफ ना हो और उसके मज़मून को समझे नहीं। वो चूँकि जिस तरह का उनका ख़त है उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि एक बहुत ज़हीन आदमी हैं, مگر وہ چاہتے ہیں کہ مضمون اس طرح بیان کیا جائے کہ عامۃ الناس کو بھی سمجھ آئے. اس لیے میں زیادہ تفصیل اور گہرائی سے اس کو بیان نہیں کروں گا, مختصراً صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی یا حیوانی زندگی کا ارتقاء صفات باری تعالیٰ کی طرف ہے. اس سے پہلے جو بھی موجودات تھیں وہ نہ سمیع تھیں نہ بصیر تھیں, اور جانور بھی اگر سنتا تھا تو اس کا سننا فہم اور ادراک کے لحاظ سے اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیتا تھا, کیونکہ بیان نصیب نہیں تھا, زبان نہیں تھی, اس لیے اکثر سننا اس کا آوازیں ہی تھیں, اور دیکھنا بھی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں بخش نہیں تھا, کیونکہ وہ دیکھ کر اس کی کنوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا, اس کے پس پردہ اس کے پس منظر میں جو باتیں ہیں ان کا شعور نہیں رکھتا تھا. تو ارتقائی سفر میں خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو نمایاں نعمت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو انسان کس طرح ماں کے پیٹ میں مختلف حالتوں سے گزرا ہے, اور اس کی کچھ بھی حالت نہیں تھی ابتدا میں. فجالنا ہو سمیعم بصیرا, پیدا ہوا ہے تو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. تو سمیع اور بصیر کا صفات باری تعالیٰ کے سمجھنے سے اور آئندہ اس سفر میں ترقی کرنے سے ایسا ہی تعلق ہے جیسے ایک مسافر کا زاد راہ سے تعلق ہوتا ہے. کوئی شخص اپنے ساتھ زاد راہ لے کر نہ چلے تو وہ سفر میں یا ہلاک ہو جائے گا یا لوگوں کی محتاجی پہ پڑا رہے گا. بس زاد راہ کے لیے دو صفات جو انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں, ایک سننے والی ہے ایک دیکھنے والی ہے, اور سننے کے نتیجے میں الہام سے اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے, اور دیکھنے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی سنت پر غور کر کے اس کو اور بصیرت عطا ہوتی ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کو کل عالم میں جیسا وہ جلوہ گر ہو رہی ہیں ان پر غور کرے, ان پر فکر کرے, اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے. جوں جوں انسان خالق کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اسی حد تک اس کی زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے, ورنہ وہ واپس جانور کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے. انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے وہ صفات باری تعالیٰ کی اعلیٰ جلوہ گری اور ایک مبہم سی جلوہ گری کا فرق ہے. جانوروں میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سننے کی طاقت بھی ہوتی ہے, دیکھنے کی بھی طاقت ہوتی ہے, لیکن کسی جانور کی زندگی کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے اسے سمیعم بصیرہ قرار نہیں دیا. پہلی بار انسان کے حق میں یہ دو صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ کی صفات ہیں. تو صفات باری تعالیٰ ایک مبہم حالت میں رہتی ہیں انسان سے پہلے کی زندگی میں, اور کوئی معین ٹھوس پیغام اس کو ایسا نہیں دیتی کہ وہ اپنے گرد و پیش اپنے ماحول سے بالا ہو کر کائنات میں خدا پر غور کر سکے. اور کائنات کے خدا پر غور کرنا اس کی وسعتوں کے ساتھ, اس کی گہرائی کے ساتھ انسان کے سمیع اور بصیر ہونے کا تقاضا کرتی ہیں, اور یہی جانور کے ساتھ فرق ہے. تو زیادہ راہ تو لے لیا اور سفر اختیاری نہ کیا, تو کیسی بے وقوفی ہو گئی. تیاری ساری کر لی لیکن آگے قدم نہ بڑھایا. بس آگے قدم بڑھانا صفات باری تعالیٰ کے تعارف کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اب جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اگر آپ کی صفات اس کے ہم مزاج نہ ہوں تو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہی جہنم کا دوسرا نام ہے, اور اگر آپ کی صفات ہم مزاج ہو جائیں اور آپ ان کو سمجھیں اور ان سے لذت یاب ہوں اور اتنی پیاری لگیں کہ اپنی ذات میں ان کو جاری کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت پھر اس کی لقاء جنت بن جاتی ہے. تو انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم صفات باری تعالیٰ کو
اس کی حقیقت اس کی کنہوں کے ساتھ سمجھتے ہیں یا نہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو اس جیسا بننے کی ضرور کوشش کریں گے، اگر نہیں سمجھتے تو اس جیسا بننے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اس کا دوہرا نقصان ہے، وہ جہنم جو بعد میں ملنی ہے اس سے پہلے اس دنیا میں بھی ہم خود اپنے لیے جہنم بنا دیتے ہیں۔ تمام عالم پر غور کر کے دیکھ لیں، ہر فساد کی جڑ کسی اسم الہی کی مخالفت کے نتیجے میں ہے۔ جہاں جہاں اسماء الہی کی بے حرمتی انسان اپنے عمل سے کرتا ہے وہاں وہاں فساد پیدا ہوتا ہے، وہاں وہاں انسان کے لیے جہنم نکل آتی ہے۔ تو اس دنیا کا ہمارا عمل قطعی طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ جو جہنم بعد میں بنے گی وہ بھی ہمارے اعمال ہی سے بنے گی، اور اس کا انحصار بھی صفات باری تعالیٰ کے قریب تر ہونے یا اس سے دور تر ہٹنے کے اوپر ہے۔ اگر قریب تر ہوں گے تو جنت کی طرف کا سفر ہے، اگر صفات باری تعالیٰ سے دور ہٹ رہے ہوں گے تو یہ جہنم کی جانب سفر ہے۔ اور اس دنیا میں بھی انسان روزمرہ کے مشاہدہ سے یہ بات جانتا ہے اور سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ ہر فساد کی جڑ کسی صفت الہی کی مخالفت ہے۔ کہیں انسان عدل سے گر جاتا ہے، کہیں رحم سے گر جاتا ہے، کہیں اور صفات باری تعالیٰ ہیں، علم کی صفت ہے، اور بہت سی صفات ہیں، ان میں جہاں جہاں بھی کمی آئے وہاں وہاں انسان اپنے لیے ایک جہنم بنا لیتا ہے۔ اب وہ قومیں جو صاحب علم ہیں وہ بعض دفعہ جانے بوجھے بغیر بھی خدا کی ایک صفت سے مشابہت اختیار کر جاتی ہیں، اور جہاں جہاں وہ صفت علیم کے قریب ہوئی ہیں وہاں وہاں انہوں نے اپنی جنت بنائی ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی وسیع اور گہرا مضمون ہے، اس کا تمام کائنات سے تعلق ہے۔ اس لیے چونکہ ہماری زندگی، ہماری بقا، ہماری بہبود اور ہمارے مضرات اور نقصانات کا اس مضمون سے تعلق ہے، اور سمیع و بصیر ہمیں بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ ہم صفات باری تعالیٰ پر غور کر سکیں، اس لیے لازم ہے کہ ہم ان صفات کو سمجھیں اور ان کے دائیں طرف بیٹھیں، ان کے بائیں طرف نہ آئیں۔ دائیں طرف بیٹھنے کا مضمون یہ ہے کہ جو بعض عیسائیوں نے سمجھا نہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ اپنے خدا کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ دائیں طرف سے مراد ہے کہ نیکیوں کے ساتھ اس کی اطاعت میں جان دی اور اس کے دائیں ہاتھ بیٹھے، یعنی اس کی مخالفت میں نہیں آئے۔ اور بائیں ہاتھ کا مضمون قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ مخالفت کا مضمون ہے، چنانچہ بائیں ہاتھ والوں کو جہنم کی خوشخبری دی گئی ہے، دائیں ہاتھ والوں کو جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ تو دائیں اور بائیں سے مراد یہاں تائید یا مخالفت ہے۔ پس صفات باری تعالیٰ کے دائیں ہاتھ بیٹھنے والے اپنے لیے جنت بناتے ہیں اور بائیں ہاتھ بیٹھنے والے اپنے لیے جہنم بناتے ہیں۔ تو اگر صفات کا پتہ ہی کچھ نہیں تو آپ کو کیا پتہ کدھر بیٹھنا اور کدھر نہیں بیٹھنا؟ پھر تو آپ کی زندگی حادثات کا نتیجہ بن جائے گی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ بس اس مختصر جواب کے بعد اب میں واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غنی حمید، مال کی اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تم غنی نہیں ہو، تمہیں ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا ایک پورا کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ غنی خدا سے تعلق باندھو۔ اب یہ جو مضمون ہے اس کو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے مشاہدے کے اوپر اطلاق کر کے دیکھے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے۔ کیا ضرورت ہے غرباء کو کہ امیروں کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ تحفے پیش کرتے ہیں، اور اگر کوئی تحفہ نہ ہو، غریب کے پاس فقیر ہو، تو وہ کہتے ہیں سبز پتہ ہی اس کا بادشاہ یا امیر کے حضور ایک تحفے کے طور پر پیش کر دینا کافی ہے۔ جو امیر کو تحفے دیتا ہے اس کا امیر سے تعلق اس رنگ میں قائم ہوتا ہے کہ امیر اس کو لوٹا کے دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امیروں کے لیے تو محنت کرتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں، غریب کی طرف نظر ہی نہیں کرتے، اور اپنے سے ادنا کو کچھ نہیں دیتے، اپنے سے اعلیٰ کو دیتے ہیں، حالانکہ ضرورت اس کو ہے جو ان سے ادنا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر اعلیٰ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں تو دل میں اصل میں یہ حرص ہوتی ہے کہ ہم جو مال دیں وہ بڑھ کر واپس ملے، ضائع نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ غنی سے تعلق جوڑنا تمہارا کام تمہارے فائدے میں ہے۔ اگر خدا تعالیٰ یہ مالی قربانی کا نظام نہ رکھتا اور تحائف قبول نہ کرتا تم سے، تو پھر تمہارا نقصان تھا، تمہارا اللہ سے مالی قربانی کا تعلق قائم نہ ہوتا، اور اس پہلو سے تمہارے اموال کو وہ برکت نہ ملتی جو طبعاً اور فطرتاً ایک غریب آدمی کے امیر آدمی سے تعلق کے نتیجے میں اس کو برکت ملتی ہے، اور وہ برکت ہمیشہ اس کی اس پاکیزہ کوشش کے نتیجے میں یا بہت ہی ایک دل نواز کوشش کے نتیجے میں ہے، جو امیر کو اپنے تختگاہ سے دل نواز دکھائی دیتی ہے۔ اس کی اپنی نیت کچھ بھی ہو، امیر جب اپنی بلندی سے ایک غریب کو تحفہ پیش کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل اس کی تعریف اس کی محبت سے بھر جاتا ہے کہ دیکھو اس غریب کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی اتنا تعلق ہے مجھ سے کہ میری خاطر اب قربانی کر کے یہ سب کچھ لایا ہے، اور پھر انسان اس کے نتیجے میں اس پر بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شریف نفس ہو تو وہ اس سے بہت مہربانی کا سلوک کرتا ہے۔ اللہ جو غنی ہے، جس کے پاس سب خزانے ہیں، جب وہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ تمہیں جو میں نے دیا ہے اس میں سے ہی کچھ پیش کرو، تو اس لیے نہیں کہ وہ ضرورت مند ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امیر سے امیر آدمی بھی کسی نہ کسی پہلو سے ضرورت مند بھی رہتا ہے، اور وہ حمید نہیں ہوتا، مگر اللہ تو حمید ہے، اسے تو ادنا بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ کسی ضرورت مند کو اپنے حضور کچھ پیش کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے اس کا تعلق غنا کا استغنا کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ حمید دولت مند کے طور پر ہوتا ہے، جو صاحب تعریف ہے، اور صاحب تعریف ہونے میں یہ بات لازم ہے کہ اس نیکی کا بدلہ اس سے بہت بڑھ کر عطا کیا جائے۔ تو اس پہلو سے جو ہمارا چندوں کا نظام ہے اس میں غنی اور حمید کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی غنی کو پیش کرے لیکن دل میں خساست ہو، چاہتا ہو کچھ پیش بھی ہو جائے، نام بھی لکھا جائے، لیکن میری چیزوں میں کمی نہ آئے، کمی آئے تو میری خبیث چیزوں میں آئے، کھانا گل سڑ رہا ہے تو کیوں نہ فقیر کو دے کر اس کی بدبو سے بھی نجات پائیں اور اللہ کی رحمت بھی حاصل کر لیں۔ یہ جو چیز ہے یہ بھی غنی سے ایک تعلق قائم کرتی ہے، مگر استغنا کا تعلق۔ اللہ ایسے شخص سے ان معنوں میں غنی ہوتا ہے کہ مستغنی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی، وہ خدا کے نام پر گندی چیز دیتا ہے، اپنے نام پر کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی خاطر اس کا بہانہ رکھ کر گند پھینکتا ہے کہیں اور کہتا ہے کہ میں نے خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ فعل کیا ہے، تو یہ چیز ناراضگی کا موجب بنتی ہے، خدا سے پیار حاصل کرنے کا موجب نہیں بنتی۔ اور چندے کے تعلق میں اس مضمون کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا نظام ایک پاک روحانی نظام ہے، یہاں وہی چندہ باعث سے برکت ہوگا جو اس مضمون کو سمجھ کر پھر ادا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں، بنگلہ دیش اور اپنا یوگینڈا، جن میں چندوں میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں خدا کے فضل سے بعض جو فدائی مخلصین ہیں وہ بہت بڑے بڑے بوجھ اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے ہیں، موجود ہیں، لیکن کچھ عرصہ ان سے اسی طرح کھلم کھلا ان کی قربانیاں قبول کرنے کے بعد میں نے ان کو روک دیا اور جماعت کو اجازت نہیں دی کہ اب ان سے کچھ وصول کیا کریں جیسے از خود وہ وصول کیا کرتے تھے۔ उसमें यही हिकमत है जो सिफात बारी ताला को समझना और उनके मुताबिक अमल करना। वो जब खर्च करते थे तो रफ्ता रफ्ता उनका एक मकाम उभरा जमात में और जमात की नज़र उन पर पड़ने लगी गोए कि वो गनी हैं, और उसका दोहरा नुकसान हुआ। जो चंदा देने वाले आम लोग थे वो समझते थे कि जब ज़रूरत पड़े उनके हुजूर हाजिर हो जाए करेगी जमात, उनसे ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, और आम आदमी को कुर्बानी की आम आदमी का कुर्बानी का मेयार बढ़ाने की ज़रूरत ही कोई नहीं। सारी जमात पर इसका एक गहरा मनफी असर पड़ा और उनके ईमान के लिए भी ख़तरा था, उनके इज्ज़त और इनकसार उनके खलूस को भी ख़तरा लाहक था। चुनाचे मुझे यह ख़तरा पैदा हुआ कि अगर हर दफ़ा ऐसे मौके पर उनको इजाज़त दी जाए कि वो आगे बढ़कर सारी जमात की ज़रूरतें पूरी करें तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शैतान साथ लगा होता है, उनके अंदर कहीं ये दिमाग में कीड़ा ना आ जाए कि हम गनी हैं और दीन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये लोग हमारी तरफ झुकते हैं। तो वही मज़मून के हम गनी हैं और अल्लाह मोहताज है, ये बाज़ दफ़ा शौरी तौर पर बाज़ दफ़ा लाशौरी तौर पर इंसान को हलाक कर देता है। तो इन दोनों हिकमतों के पेश नज़र मैंने जमात को नसीहत की कि इनके पास अपनी ज़रूरतों के लिए आपने हरगिज़ नहीं जाना, आपको इजाज़त ही नहीं है। अज़ ख़ुद अगर ये शौक से कुछ पेश करना चाहते हैं तो मुझे भी लिखें और मैं उसको जमात को वापस करूँगा जिस तरह चाहूँ, चाहे इनका नाम लूँ या ना लूँ। उसके बाद कुछ तवाज़ुन में मामला आ गया, उनके ख़र्च भी इतदाल पसंद हो गए और वो जो बढ़ बढ़ कर गैर मामूली तौर पर ज़रूरतें पूरे करने का जो शौक़ था वो मुनासिब हद इतदाल तक उतर आया, और अमूमी तौर पर तवज्जो निस्बतन पहले से ज़्यादा चंदों की तरफ हुई। चुनांचे बांग्लादेश के चंदों को आप देखें तो जब से ये ज़राए अख्तियार किए गए अल्लाह ताला ने कमी नहीं की, चंदों में नुमाया इजाफा हुआ है। लेकिन बाज़ और ऐसे पहलू हैं जिनकी तरफ अभी इस्लाही तवज्जो नहीं हो सकी, जिनके मुतल्लिक अब मैं ऐलान करना चाहता हूँ, और उसके नतीजे में बाज़ पहलुओं से जमात का नुकसान जारी है। वो पहलू ये है कि अल्लाह जो हमीद है ये सिर्फ पैसे के मामले में गनी और हमीद नहीं है, बल्कि खिदमात के मामले में भी गनी और हमीद है। अगर किसी डर से इंसान ये समझते हुए कि अगर हमने इन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, कोई तादीबी कार्रवाई की, तो ये अपनी खिदमतों से हाथ खींच लेंगे, निज़ाम जमात की बेहरमती करते हुए उनसे गैर मुनसिफाना सलूक करता है। गैर मुनसिफाना इन मानों में कि बाज़ों से गरीब लोगों से या निस्बतन कम साहिब हैसियत लोगों से और सलूक और उनसे कुछ और सलूक, तो इम्तियाजी सलूक को भी गैर मुनसिफाना सलूक ही कहा जाता है। बस इस पहलू से मैं गैर मुनसिफाना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनके खौफ से उनकी खिदमत से हाथ खींचने के नतीजे में इंसान अगर उनकी तरफ तवज्जो करता है और उनकी वो उन कमज़ोरियों से पर्दापोशी कर लेकर लेता है जो निज़ाम जमात को जिन कमज़ोरियों से सरफ़ नज़र की उनको इजाज़त नहीं देता, तो ये एक शिर्क भी है और खुदा के गनी और हमीद होने का एक अमली इनकार है। चुनाचे जो मैं नुमाइंदा मैंने इस दफ़ा अमली शूरा के लिए भिजवाया है उनको इस बात की ताकीद की है कि एक भी ऐसा आदमी आपकी मजलिस शूरा में शामिल ना हो जो खुदा के हुजूर अपने चंदों के मामले में साफ ना हो, और गरीब हो या अमीर ये बिल्कुल बहस नहीं है। अगर अमीर चंदे खा रहा है तो उसको इजाज़त नहीं होगी मजलिस शूरा में शामिल हो। अगर गरीब दो कौड़ी भी इखलास से दे रहा है और कायदे और कानून के मुताबिक दे रहा है तो वो इज़्ज़त के लायक है, उसका निज़ाम उसको ज़रूर निज़ाम जमात में शामिल करना है। जब ये नसीहत की गई तो एक हैरत अंगेज़ बात सामने आई कि बावजूद इसके कि अमूमन चंदों में हालत पहले से बहुत बेहतर थी, एक लंबे अरसे से जमात इस कानून को नज़रअंदाज करके कि बाज़ बड़े बड़े लोग बाज़ जमातों के मुतासर हो जाएंगे, उनकी इस कमज़ोरी से सर्फ नज़र करते हुए उनको उदे भी दिए रखे थे जमात ने और उनको मजलिस शूरा का मेंबर भी बनाया हुआ था। जब ये पैगाम पहुंचा तो उनका घबराया हुआ जवाब मुझे मिला। मैंने कहा मैं आदमी भेज रहा हूं और उसको ये ताकीद कर दी है मैंने, इसलिए आपको मुतनबे कर रहा हूं कि इसका तो मतलब है कि फिर शूरा के मेंबर बड़े थोड़े रह जाएंगे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि थोड़े हों और पाकीज़ा हों। वो जो आपने भर्ती की हुई थी उसी का नुकसान है सारा, उनकी वजह से जमात को नुकसान पहुंच रहा है। खुदा गनी है और हमीद भी है, उसको कमज़ोर दानों की इस वजह से कि कहीं खुदा की खुदाई भूखी ना मरने लगे ज़रूरत नहीं है। वो दाने तो अल्लाह खुद ज़ाया फरमा देता है, उसका कानून ज़ाया कर देता है और उन्हीं की हमायत करता है जो अच्छे बीज हों। तो इसलिए आपकी खबर से मुझे एक लिहाज से अफसोस भी हुआ, एक लिहाज से खुशी हुई है। खुशी इसलिए कि आइंदा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका निज़ाम अब बलूगत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा और बहुत सी बरकतें जिनसे आप महरूम चले आ रहे थे अब महरूम नहीं रहेंगे। और अफसोस इस बात पर है कि आपने इसको नज़रअंदाज किया, मेरे इल्म में लाई नहीं, नाजायज़ हरकत की है। आप पर एतमाद किया गया था, आपको मरकजी अहदे दिए गए थे ताकि निज़ाम जमात की हमायत करें, लेकिन आपने बुजदिली और कमज़ोरी दिखाई और निज़ाम जमात के मामले में मामला अपने हाथ में लिया। नीयतें अपनी तरफ से अच्छी रखी, नीयतें ये थी कि ये दूर दूर की जमातों के लोग हैं, बेचारे खिदमत करते हैं, आ भी जाते हैं, इसलिए इनको अगर हमने कानूनी तौर पर मुआवजे की फहरिस्त में दाखिल कर लिया, यानी मुआवजा हमारा होता क्या, यही है कि वोट नहीं देना, तुम अहदेदार नहीं बन सकते, इससे ज़्यादा तो कोई मुआवजा नहीं होता। मगर क्योंकि जमात को ऐसे ही मुआवजे की आदत है इसलिए ये मुआवजा महसूस होता है। यानी हमारी जमात में कोई सख्ती, गाली गलौज, कोई और सजा बदनी या दूसरी नहीं मिलती, लेकिन यही काफ़ी है कि तुम वोट नहीं दोगे अब, और ये सब महसूस करते हैं बड़ी सख्ती के साथ, तलखी के साथ। बाज़ महसूस करते हैं और इस्लाह पज़ीर हो जाते हैं, बाज़ महसूस करते हैं और फिर जमात के निज़ाम पर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो जो जो करते हैं वैसे ही अल्लाह से हिस्सा पाते हैं, लेकिन ये याद रखें कि अल्लाह गनी भी है और हमीद भी है। आपकी बुरी बातें जो निज़ाम जमात को पहुंचती हैं वो अल्लाह को नहीं पहुंचती, क्योंकि वो हमीद है। और बिल्कुल बेकार है हवा में चांद पर थूकने वाली बात से, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक आपकी मेहनत या आपके खलूस का ताल्लुक है, अगर आप जमात के लिए कुछ भी ना करें तो अल्लाह इस बात का मोहताज नहीं है कि आपकी मदद ले। और वो दो तरह से अपने गनी और हमीद होने का इजहार फरमाता है। एक तो ये कि थोड़े होने के बावजूद जो इखलास से खिदमत करने वाले हैं, जो कुर्बानी करने वाले हैं, उनकी खिदमतों में बहुत बरकत रख देता है। और दूसरे ये बताने के लिए कि तुम अददी नुकसान भी जमात को नहीं पहुंचा सके, कसरत से ऐसे लोग पैदा कर देता है जो फिर उनकी तरह नहीं करते, वो अतात में और अपने इखलास में उनसे बेहतर साबित होते हैं। तो दो तरह से उसका गनी और हमीद होना निथर कर और उभर कर और चमक कर जमात के सामने आता है, और हमेशा यही हुआ है, कभी इसमें आप कोई इस्तिस्ना नहीं देखेंगे। तो इन्हीं दो मौके पर जहाँ ये मजमून चलते हों वहाँ गनी और हमीद का इकट्ठा जिक्र हमें कुरान करीम में मिलता है। इसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं युगेंडा के मुतालिक भी बता दूँ कि युगेंडा में भी माली कमज़ोरी है और कुर्बानी की कमज़ोरी है, और यही वजह है कि युगेंडा बाकी अफ्रीका की जमातों पर जो खुदा के फजल नाजिर हो रहे हैं उनसे निस्बतन महरूम है। सारे मशरक़ी अफ्रीका में बाज़ कमज़ोरियाँ ऐसी पाई जाती थीं जिनके नतीजे में मगरबी अफ्रीका में जमात की नशो नमा के मुकाबले पर मशरक़ी अफ्रीका में उशर अशीर भी नहीं थी, गैर मामूली फ़र्क था। لیکن اب جب کہ مغربی افریقہ اور بھی زیادہ جاگ کر پہلے سے بعض جگہوں میں 100 گنا رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے, تو یہ جو برکت کی ہوا چلی ہے اس میں مشرقی افریقہ کی رفتار بھی تیز سے تیز تر ہو رہی ہے, اور امید ہے چند سال میں کایا پلٹ جائے گی. لیکن یہ ہوا معلوم ہوتا ہے یوگنڈا پہ نہیں چلی, اور اس معاملے میں وہ ان برکتوں سے محروم چلا آ رہا ہے. اس کے عناصر کچھ اور بھی ہیں جن کا یہاں ساری عالمگیر جماعت کے سامنے رکھنا مناسب نہیں ہے, انشاءاللہ ان کی طرف توجہ کی جائے گی, مگر مالی قربانی کے لحاظ سے بھی وہ لوگ کمزور ہیں. اور اس معاملے میں بھی عہدوں کے معاملے میں ان کی بعض کمزوریوں سے صرف نظر کی گئی, لیکن گزشتہ چند سال سے میں نے ان کو جماعت کو پوری طرح آگاہ کر دیا ہے کہ آپ خدا کا ساتھ دیں نہ دیں, رہیں نہ رہیں, مجھے اس پہلو سے نظام جماعت کی کوئی فکر نہیں, آپ کی فکر ہے, آپ کا نقصان میرے لیے تکلیف دہ ہوگا, لیکن یہ خیال کہ مجھے نظام جماعت کی فکر ہے یہ بالکل وہم ہے. واللہ غنی حمید, اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے, اس کو قطعاً آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں, وہ خود پیدا کر دے گا. اور اگر نظام جماعت کا احترام کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ناراضگی پیدا ہو تو اللہ خود سنبھالے گا. اس لیے جو بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے بعض, میں نے ان کوئی پرواہ نہیں کی, میں نے کہا ان کو کام سے الگ کر دیں معذرت کے ساتھ, اور بے شک نئے آدمی آگے لائیں, لیکن ابھی تک کچھ ایسی کمزوریاں ہیں کہ عمومی طور پر تعداد میں کمی ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یوگنڈا کی ملکی بیماری ہے. سارے یوگنڈا میں جہاں خدا تعالیٰ نے بعض پہلوؤں سے ان کی عقلوں کو باقی افریقہ کے مقابل پر اگر برابر نہیں تو بعض دفعہ اس سے زیادہ جلا بخشی ہے, کم نہیں ہے کہیں بھی. آپ افریقہ کا دورہ کرتے ہوئے جب یوگنڈا جاتے ہیں تو وہاں کے نوجوان جو مسائل اٹھاتے ہیں, دینی تعلیم نہ ہونے کے باوجود قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہی ان کی نظر گہرے گہرے مطالعے پر اترتی ہے, ان کے سوال بھی بڑے عارفانہ ہوتے ہیں, مجادلانہ بھی ہوں تو بات کم سے کم غور کرنے کے بعد کرتے ہیں. تو اس پہلو سے میں نے یوگنڈا کی عقل کو بہت روشن پایا ہے, یہ خوبی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت تک یوگنڈا کو سارے افریقہ میں تعلیم کے لحاظ سے ایک جوہر خالص قرار دیا جاتا تھا. تمام دنیا کے ماہرین علوم کی علم کی رائے میں یوگنڈا افریقہ میں تعلیمی لحاظ سے سب سے زیادہ ممتاز اور روشن دماغ تھا, وہ روشنی ابھی بھی وہاں ملتی ہے. لیکن بعض بدیوں نے اس روشنی پر تاریکی کا سایہ کر دیا ہے, اور ایک بدی ان میں سے جو سب سے زیادہ وہ ہے وہ جھوٹ. جھوٹ عام ہو گیا ہے وہاں, اور بدیانتی بہت ہو گئی ہے. یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے یوگنڈا کو ہر پہلو سے شدید نقصان پہنچایا ہے. وہاں کے جو سربراہ مملکت تھے ان سے ملاقات کے دوران میں نے کھل کر یہ بات پیش کی, میں نے کہا آپ کو اخلاقی قدروں کی فکر کرنی چاہیے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولتیں عطا کی ہیں. مشرقی افریقہ میں سب سے امیر ملک یوگنڈا ہے, اور صلاحیتوں کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو صلاحیتیں بھی بخشی ہیں, علم کی دولت, ذہن کی جلا, ہر چیز موجود ہے. لیکن دو باتیں ہیں جنہوں نے آپ کو ہر اس پہلو سے فائدے سے محروم کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت آپ کو عطا کیا تھا. ایک جھوٹ کی عادت, اور دوسرے بددیانتی. کوئی فیکٹری, کوئی کاروبار وہاں چل ہی نہیں سکتا بددیانتی کی وجہ سے, اور اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. خدا کرے اب پہلے سے فرق پڑ چکا ہو, مگر یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ یوگنڈا کی برائی کی نیت سے, انہیں بدنام کرنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ سمجھانے کی خاطر مجلس شورا ہو رہی ہے وہاں, ان کو میں پیغام بھیج رہا ہوں کہ جماعت اس بات کا جہاد شروع کرے, اپنے اندر سے یہ دو برائیاں اکھیڑ پھینکے, کیونکہ جو بدیانت ہے وہ غنی سے تعلق نہیں جوڑتا بلکہ غیر اللہ سے تعلق جوڑ کر پیسے کھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو غنی سمجھتا نہیں اور دنیا کو اور مادے کو غنی سمجھتا ہے۔ اس لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ غنی کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ غنی خدا سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے مستغنی پہلو سے نہ جوڑیں، اس کے غنا جو عظمت ہے دولت کی یا ملکیت کی اس سے تعلق باندھیں، اور اس سے تعلق باندھنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس کے سوا ہر چیز کے غنی ہونے کا انکار کر دیں۔ رزق مانگیں تو اس سے مانگیں، توکل کریں تو اس پر کریں، غنی سمجھیں تو صرف اسی کو غنی سمجھیں۔ اگر آپ یہ کریں تو بدیانتی اس طرح غائب ہو جاتی ہے جیسے روشنی کے نتیجے میں اندھیرے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے ذہن میں بدیانتی کا تصور آ ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ جو کچھ خدا کے حضور پیش کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اسے سجا کر اس طریق پر پیش کرے کہ غنی ہونے کے باوجود وہ اسے پیار سے قبول کرے۔ اس لیے بعض لوگ اپنی غربت کی کمزوری ڈھانپنے کے لیے جب وہ تحفہ پیش کرتے ہیں تو بعض دفعہ بچے بھی خاص طور پر اس کو سجاتے ہیں، اس کے ارد گرد کوئی چیزیں پھول لگاتے، عجیب و غریب سی حرکتیں کرتے ہیں جو عام جو ذوق کا معیار ہے اس سے تو گری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک ان کے پیار کی قبولیت کا تعلق ہے ان کا معیار بہت بلند ہوتا ہے، کیونکہ ہر لکیر جو بچہ ڈالتا ہے کہ میں خوش ہو جاؤں کسی طریقے پر، کبھی وہ سرخ سیاہی سے، کبھی سبز سیاہی سے، کبھی نیلی سے، کبھی وہ پھول بناتا ہے تاکہ وہ جو اس نے چھوٹا سا تحفہ رکھا ہے اس کو ایسے کاغذ میں لپیٹے جس پر اس نے اپنے ہاتھ سے پھول بوٹے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ پھول بوٹے اپنی ذات میں تو کوئی کشش کا موجب نہیں، مگر اس کی ادا بہت پیاری ہوتی ہے، اس کی کوشش نظر کو اچھی نہیں لگتی بلکہ اپنی محبت میں خرید لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بندوں سے تعلق ہے وہ یہ جو میں نے نسبت مثال پیش کی ہے اس کے مقابل پر اس کی نسبت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم ہر چیز جو خدا کے حضور بہت ہی سجا کر بھی پیش کریں، اللہ کے نزدیک جو غنی حقیقت میں غنی ہے اور ذوق کے اعتبار سے اس کا خدا کا ذوق اس کی خلقت میں اس کی ہر چیز میں جو دکھائی دیتا ہے وہ ہماری سجاوٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتا فی الحقیقت، لیکن چونکہ حمید ہے صرف غنی نہیں ہے اس لیے وہ اپنے حمد کے جلوے میں ہم پر اترتا ہے اور صاحب حمد بن کر ہماری کمزور چیزوں کو بھی پیار اور پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، مگر نیتوں پر نظر رکھتے ہوئے، نہ کہ ظاہر پر نظر رکھتے ہوئے۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں فرمایا ہے ولا تیمم الخبیث، دیکھو خبیث کی نیت نہ کرنا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم نیت نہ بھی کریں تو پھر بھی مال خبیث ہو سکتا ہے۔ بعض ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنے کسی پیارے کو تحفہ بھیجا اور اس عرصے میں اس کے علم کے بغیر اس میں زہر پیدا ہو چکا تھا، اور دوسرے دن حال پوچھا تو پتہ لگا ساری رات ان بیچاروں کو الٹیاں آتی رہیں اور برے حال رہے، حالانکہ جس نے بھیجا تھا اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا۔ تو بسا اوقات نیت میں فطور نہ ہونے کے نتیجے میں بھی چیز خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خراب چیز کی میں بحث چھیڑتا ہی نہیں، تمہاری نیت پاک ہو تو ہر چیز کو قبول کر لوں گا، اور نیت پاک ہو تو تمہاری ساری چیزیں دراصل تو ایسی ہیں جو خدا کو کے لیے قبول کرنے کے لائق ہیں ہی نہیں، نیت ہی ہے جو فرق ڈالتی ہے۔ اس لیے نیتوں کو صاف پاک رکھنا، اور اگر نیتیں پاک ہوں تو پھر ہر کوشش جو نیت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے وہ پیاری لگتی ہے، وہ سجی ہوئی چیز خواہ دنیا کے ذوق سے کتنی گری ہوئی ہو، مگر اگر نیت میں محبت ہے اور خوش کرنا ہے تو ہر حالت میں وہ چیز اچھی لگے گی۔ بس خدا تعالیٰ نے یہ حکمت ہمیں سکھائی کہ میری راہ میں قربانی پیش کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو کھنگالو، ان کو صاف ستھرا کرو اور پاکیزہ کی نیت باندھو، پھر دیکھو میں تم سے کیسا سلوک کرتا ہوں، اور ایسا غنا کا سلوک کروں گا جس سے تم حمد کے ترانے گاؤ گے اور پہلے سے بڑھ کر مجھے حمید سمجھو گے۔ بس بنگلہ دیش ہو یا یوگینڈا ہو یا دوسری جماعتیں، وہ اس پیغام کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی پیش کرتے وقت پہلے اپنی نیتوں کو درست اور پاک کریں، اور جو سب سے اچھا ہے وہ پیش کریں۔ جس میں گندگی مل گئی ہے، وہ مال جو گندا ہے، جو رشوت کی کمائی ہے مثلا، یا اور حرام خوری ہے، لوگوں کے پیسے کھا کر اکٹھا کیا گیا ہے، وہ خدا کے حضور پیش ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے۔ اس لیے آپ نے نیت کرتے وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ محض پاک مال جو میرے علم میں پاکیزہ اور صاف اور ستھرا ہے وہی میں پیش کروں گا۔ جہاں تک ناپاک مال کا تعلق ہے، وہ انسان کی طرف سے خدا کے حضور پیش ہو ہی نہیں سکتا، یہ گستاخی بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ اس ضمن میں ایک بات سمجھانے والی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے دماغ میں جو سود کے معاملے میں نظام جماعت کے مسلک پر غور کرتے ہیں، یہ سوال اٹھ سکتے ہیں۔ اگر سودی روپیہ ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسے دین کے سپرد کر دو، خدا کی راہ میں وہ روپیہ خرچ ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان آیات کا اس مسلک سے تصادم تو نہیں ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیمم الخبیث نہیں کرنا، کوئی گندی چیز میرے حضور پیش نہیں کرنی، اور دوسری طرف جماعت کہتی ہے کہ وہ سب سے خبیث کمائی، سود کی کمائی جو ہے، وہ اللہ کے حضور دے دیا کرو، اس کا کوئی حرج نہیں۔ وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فیصلے کی فراست اور گہرائی سے واقف نہیں ہیں، ان کو یہ تضاد دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی تضاد نہیں۔ دو باتیں ہیں جو آپ کو اچھی طرح مال کے معاملے میں سمجھ لینی چاہیے۔ مال فی ذاتے ہی نہ خبیث ہو سکتا ہے نہ پاک ہو سکتا ہے۔ مال والے کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، وہ اسے خبیث یا پاک قرار دیتا ہے۔ ایک کنچنی جو مال کماتی ہے، وہ اپنے اوپر جب وہ مال کو خرچ کرتی ہے تو وہ خبیث مال ہے، اگر اسے اپنی طرف سے خدا کے حضور پیش کرتی ہے تو ایک خبیث مال ہے، لیکن اگر وہ مال کو پھینک دے اور کوئی اور اٹھائے جو نیک اور پاک باز انسان ہو، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ کسی غریب کو دے دے یا کسی اچھے کام پر لگا دے، تو مال اپنی ذات میں وہ گندا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کنچنی جب اپنے مال سے کوئی چیز خریدتی ہے تو دکاندار اس مال کو گندا کر کے ایک طرف نہیں پھینکتا، اگر وہ جانتا بھی ہو کہ یہ کسبی عورت ہے اور اس نے غلط طریقے پہ مال کمایا تھا، تو اس کے ساتھ جو مال ہے وہ محض تجارت کا معاملہ ہے، اور اگر دکاندار نے بددیانتی کوئی نہیں کی تو وہ مال جب دکاندار کے ہاتھ میں آتا ہے تو پاک ہوتا ہے۔ اس لیے مال فی ذاتے ہی گندا ہو ہی نہیں سکتا، نہ مال فی ذاتے ہی اچھا ہو سکتا ہے۔ ہاں، کھانے پینے کی چیزیں فی ذاتے ہی گندی بھی ہو جاتی ہیں اور اچھی اور طیب بھی ہوتی ہیں۔ اب رہا یہ مضمون کہ سود کو کیا کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی سود کی کمائی والے کو یہ نہیں فرمایا کہ اپنی طرف سے اسے چندہ دے دو، کیونکہ جب وہ اپنی طرف سے چندہ دے گا تو اپنی طرف سے، اپنی نیت سے اپنے گندے مال کو خدا کے حضور پیش کر رہا ہوگا، اور یہ گستاخی بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ جو مال وہ سمجھتا ہے کہ خبیث ہے، وہ اپنی طرف سے دے سکتا ہی نہیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم چندہ دے دو، آپ نے فرمایا نہ یہ چندہ ہے نہ اس کا کوڑی کا بھی ثواب تمہیں ملے گا۔ سوال صرف تمہارے لیے یہ رہ جاتا ہے کہ ایک مال ہے، اگر تم نے اپنے تعلق سے اس کو کاٹ دیا تو اس کی خباثت ختم، کیونکہ سود اگر تم استعمال کرتے ہو تو وہ سود بن جاتا ہے اور خباثت ہے. جب تم اپنی ذات سے اس کا تعلق کاٹ دیتے ہو تو محض مال ہے, اس کے خرچ میں تمہاری کوئی نیت نہ ثواب کی نہ جزا کی کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایسے مال کو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا خدا کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے, چندے کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہر چیز کا وہ مالک ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو مٹی میں پھینک دو یا کوئی اور شخص اٹھا کے اس کو استعمال کرے, تم خدا کی اصل کی طرف اس اصول کے پیش نظر لوٹاؤ کہ مالک کل وہ ہے, اور مال اپنی ذات میں جو خدا کی طرف لوٹے وہ گندا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر سود کمانے والا سود کی کمائی کے طور پر چندہ دیتا ہے تو وہ خبیث مال ہے, اس لیے اس مال سے چندہ بھی نہیں لیا جا سکتا. یہ وہ حکمت ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں اشارتاً بھی وہ روپیہ جو سود کا روپیہ بینک دیتے ہیں ان کو چندے میں دینے کا ذکر نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا تمہاری ملکیت نہیں ہے, کیونکہ تمہیں سود کی کمائی لینے کا حق ہی کوئی نہیں. جب تمہاری ملکیت نہیں رہی تو سودی پہلو اس سے جھڑ گیا, کیونکہ سودی ملکیت کا تصور جو ایک مال کے رشتے کو ایک آدمی سے باندھتا ہے اس تصور میں خباثت ہے. جب وہ تم مالک رہے ہی نہیں اس کے تو وہ سود بھی نہ رہا, کچھ بھی نہ رہا. اب وہ ایک مال ہے, اسے کیا کرو؟ آپ نے فرمایا اگر تم نہ لوگے تو بطور مال کے, عام طور پر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بینک ایسے مال کو جس کا مالک نہ ہو اس کو چرچ کو دے دیا کرتا تھا, اور حکومت کے کچھ ایسے قوانین تھے. تو آپ نے فرمایا اب اس کی حیثیت صرف مال کی رہ گئی ہے, تم نے استعمال نہیں کیا, تم نے نہ چندہ دیا نہ اس کو کھایا نہ استعمال کسی اور مصرف میں لائے, اس مال کو اب کیا کرنا ہے, کہاں پھینکنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم خدا کی طرف نہیں لوٹاؤ گے تو خدا کی مخالفانہ طاقتوں کی طرف لوٹ جائے گا, اس لیے اس کو خدا کی طرف لوٹا دو کہ اے خدا تو مالک کل ہے, تیرا مال, اور میں اس سے اپنا ناجائز تعلق جو قائم ہوا تھا میں کاٹ دیتا ہوں. تو سود کی حلت کا کوئی اشارہ بھی اس فیصلے میں نہیں پایا جاتا, اور حرمت کا تعلق چونکہ نیت سے ہے اس لیے اس اپنی نیت سے وہ چندہ دے ہی نہیں رہا, اس کا خدا کے حضور خبیث مال پیش کرنے کا سوال ہی کوئی نہیں. جو دے گا اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک کوڑی کا بھی اس میں ثواب نہیں, کیونکہ میری ملکیت نہیں ہے. بس وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم اس کو بعض غریبوں پر نہ خرچ کر دیں, بعض اپنے عزیزوں پر نہ خرچ کر دیں, کیونکہ سود کا کی مناہی تو دراصل غریبوں کی حق تلفی کے پیش نظر کی گئی ہے, تو میں ان کو یہ لکھتا ہوں آپ کی چیز ہی نہیں, آپ کس طرح خرچ کر سکتے ہیں؟ جو دنیا میں خدا کی ملکیت کا نمائندہ ہے نظام, اس کے سوا اس مال کو کسی کو خرچ کرنے کا حق نہیں. اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے اس طرح واپس کریں خدا کو کہ جو تیرا نظام اس دنیا میں تیری نمائندگی کر رہا ہے وہ اس روپے کو جو چاہے استعمال کرے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہمارا تعلق ٹوٹ گیا, ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں. اور جب آپ کا پیسہ نہیں رہا تو وہ سود کا پیسہ نہیں رہا, وہ اسی طرح ایک مال بن گیا, جیسے مال چکر کھاتا رہتا ہے ہاتھوں میں, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو یہ ضمناً میں نے مسئلہ چھیڑا ہے, مگر آخر پر میں بنگلہ دیش کی جماعت کو بھی اور یوگینڈا کی جماعت کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ مالی لحاظ سے بھی آپ غنی اور حمید خدا کی طرف لوٹیں, اور دنیا کے اموال کی کچھ پرواہ نہ کریں, لیکن جو دے گا اور خدا کو اخلاص کے ساتھ دے گا اللہ اس کے ساتھ برکت کا سلوک فرمائے گا, اور وہ اپنے خدا کو غنی اور حمید پائے گا. اور جو نہیں دے گا اور کنجوسی کرے گا تو وہ کنجوسی اپنے خلاف کرے گا, اور خدا کی غنا اس کے لیے استغنا بن کر ابھرے گی, اور وہ اس سے بے پرواہ اور مستغنی ہو جائے گا. اس لیے اس کی بھی پرواہ نہ کریں, اور اس بات کی بھی پرواہ نہ کریں کہ کوئی آدمی جسے آپ عزت نہ دیں, ناجائز طور پر عہدے نہ دیں, وہ اپنی خدمت کا ہاتھ کھینچ لے گا. اگر وہ کھینچے گا تو اللہ کو غنی اور حمید پائے گا. اور اللہ اس سے بہت زیادہ مؤثر خدمت کرنے والے جماعت نظام جماعت کو عطا کر دے گا. یہ وہ کامل توحید کا پہلو ہے جو غنی اور حمید کے تعلق سے ہمارے سامنے ابھرتا ہے. اس پر قائم رہیں اور اللہ پر توکل کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر پہلو سے خدا کے فضل کے ساتھ برکتوں کی بارشیں نازل ہوں گی, اور دنیا کے ان مبارک حصوں سے آپ الگ نہیں رہیں گے جہاں آج خدا کے فضل موسلا دھار بارشوں کی صورت میں نازل ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله